طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیروں کو دے رہے تو یہ ایسے ہے کہ بھری ہوئی چیز کو مزید بھر رہے، اور جو غریب ہیں وہ خالی ہیں اور وہ خالی ہی ہیں، ایسا کہنا کیسا؟
بغیر نعوذ باللہ وہ اعتراض کر رہا ہے، اس کی مقصود یہ کہ یہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے کہ اسلام سے گیا. اور اگر وہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حکمت ہے، یہ اس طرح حکمت تو ہے اس میں، تو باقاعدہ قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے اس حکمت کا. تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو غریب رکھا، بعضوں کو مالدار رکھا، تو مالدار کو پھر زکات کا حکم دیا، غریبوں کو تو بہت بڑے مطلب فوائد دیے کہ جو غریب ہے وہ صابر ہے، فقیر صابر، تو وہ جنت میں مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے جنت میں. اب مالدار کون؟ یہ غریب مالدار یا وہ مال والا مالدار؟ بہرحال اس میں حکمتیں، اور اللہ پاک کی طرف اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ کرنی نہیں چاہیے. اگر اعتراض ہے پھر تو وہ اسلام سے ہی نکل گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا. مسلمان اللہ پر اعتراض کر نہیں سکتا.
سورۃ الشورى کے اندر یہ آیت ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ انہ بعبادہ خبیر بصیر. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق وسیع فرما دیتا، کھول دیتا ہر ایک کے لیے، تو یہ زمین میں سرکشی کرتے، سب باغی ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اتنا ہی نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، ان کو دیکھنے والا ہے.
اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور ہم کو، ہم بندے ہیں، ہمارا کام بندگی ہے، تو ہم بندے ہی بنے رہیں. بندگی کے معنی تو عبادت ہے، تو ہم بندے ہی بنے رہیں اور بس وہ اس پر غور ہی نہیں کریں. اللہ نے جیسا کیا، جس حال میں رکھا، جتنا دیا، بس سب صحیح کیا، ہمارے حق میں یہی بہتر تھا جو ہوا. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالی نے جو چاہا، جو مقدر کیا، جو چاہا وہ کیا. تو یہاں اس بارگاہ میں اس طرح کی اپیل لینے، اعتراض نہیں ہے، دعا ہو سکتی ہے، یا اللہ روزی میں برکت دے، یہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں دیا، نعوذ باللہ، یہ خطرناک ہے.
میرے اہل سنت، اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہو اور مقتدی نے التحیات مکمل نہ کی ہو، تو کیا اب وہ سلام پھیر دے گا یا تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا؟
التحیات تو مکمل کر کے درود شریف نہ پڑھے، التحیات والتشہد یہ ورسولہ تک پورا پڑھ کے اب سلام پھیر دے.
ماشاءاللہ، دو مدنی منوں کی زیارت کرواتے ہیں آپ کو، حسن رضا اور اسید رضا.
اب تو اسید رضا بھی ہمارے پڑوس میں بھی آ گئے،
ماشاءاللہ،
الحمدللہ،
ہمارے پڑوسی ہیں،
رونق بڑھ گئی، الحمدللہ. یہ بھی اکیلے اکیلا تھا نا، یہ تو کتنی بار تو دل میں یاد کرتا ہے، آج آئے گا، اسے آئے گا، اسے آئے گا، اسے آئے گا، کب آئے گا، اسے آئے گا، یہ چند بار کہا تھا اس نے، حسن رضا نے. تو دونوں کی ماشاءاللہ دوستی بھی، دونوں بھائی بھی ہیں ویسے
جی،
دونوں دودھ کے رشتے کے بھائی ہیں، اور دونوں کی یوں پکی دوست،
الحمدللہ،
ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ نظر بس سے.
آمین.
دیگر جماعتوں کے مقابلے میں فجر کی جماعت میں قراءت طویل ہوتی ہے، غالباً اس کی وجہ رات کو سو کر اٹھنا ہے، تو رمضان المبارک میں لوگ عموماً راتیں جاگتے ہیں اور جو نہیں بھی جاگتے وہ سحری وغیرہ کے سلسلے میں اڑ جاتے ہیں اور وقت پر مسجد پہنچ جاتے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں، تو رمضان المبارک میں بھی کیا جماعت کے دوران قراءت طویل ہی کی جائے گی یا مختصر؟
یہ کتنی طویل کرنی ہے، یہ مستحب ہے طوال مفصل فجر میں یہ قراءت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ رمضان میں بھی، رمضان میں تو زیادہ کرنا چاہیے، مفصل طوال مفصل تو کہیں کہیں ہوتی ہے، جو اس کی مطلب صورتیں جو بیان ہوئی ہے کہ یہ اتنا طوال مفصل ہے، تو رمضان میں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ سحری کے بعد سونے کی ترکیب میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے فجر بھی جماعت جلدی کر دی جاتی ہے، حالانکہ مستحب حنفیوں میں مستحب یہ ہے کہ مستحب وقت میں، یعنی کہ وہ یعنی سمجھو کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک جو پورا پیریڈ ہے اس کا آدھا آدھا کر لیا جائے، تو پہلے آدھے میں پڑھیں گے نا تو یہ جلدی پڑھنا کہلائے گا، تاجیل اس کو بولتے ہیں، اور دوسرے آدھے میں پڑھیں گے تو یہ تاخیر یعنی دیر سے پڑھنا کہا جائے گا، تو ہمارے یہاں فجر میں خاص کر تاجیل ہوتی ہے جو کہ مستحب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اگر تاخیر کرتے ہیں تو نماز میں جماعت میں لوگ اتنے سے رہ جائیں گے، اس لیے وہ ہمارے یہاں جلدی پڑھی جاتی ہے، جائز ہے یہ بھی جلدی پڑھنا، تو یوں مطلب یہ کہ تاکہ جلدی سوئیں، ورنہ نماز ہی چھوڑ دیں یا گھر میں پڑھ کے سو جائیں گے، بیچارے جماعت سے محروم رہ جائیں گے۔
مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان میں اس کو جلدی ہونا ہی بہتر لکھا ہے، اور وجہ اس کی یہی بیان کی کہ اس میں بعض جو روایتیں اس طرح کی آئی ہیں جلدی پڑھنے کی، وہ اسی پر آپ نے کہا کہ یہاں پہ چونکہ کثیر جماعت حاصل ہوتی ہے تو اس لیے رمضان میں یہ جلدی کروائی جائے جماعت، ورنہ وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سوئیں گے اور جماعت کو چھوڑ دیں گے۔
شافعیوں میں تو ویسے جلدی تاجیل بھی ہے
جی
تاجیل۔
میرا یہ سوال ہے کہ میں مائیگرین کا پیشنٹ ہوں، سر میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں اب روزہ میں رکھتا ہوں، تو یہ مجھے پوچھنا ہے کہ جب یہ درد شروع ہوتی ہے تو ایک سے تین دن لگ جاتے ہیں جب اس کا اٹیک، تو پھر میڈیسن فوراً لینا ہوتی ہے درد کے لیے، تو اب روزے کی حالت میں اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اس بیماری سے آپ کو اللہ کریم نجات دے اور بیمار مدینہ بنائے۔ بیٹے صبر و ہمت سے کام لیجئے، اور اس میں ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے جیسے آپ فرما رہے ہیں میڈیسن لینی پڑتی ہے، تو اگر تو روزے میں لے نہیں سکیں گے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو یہ کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں شفا ہوگی، تو یہ صورتیں ہیں کہ اس میں روزہ بندہ قضا کر سکتا ہے، یا تو اپنا تجربہ ہے یا کوئی خوف خدا رکھنے والا ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے، تو بھی اس کی بھی بات پر وہ خوف خدا والا، کیونکہ ڈاکٹر بات بات میں بولتے ہیں آج کل بعض ڈاکٹر کہ اسلام بہت آسان مذہب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مورانا لوگ بھلے کہتے ہیں ان کو کیا پتا میں جو کہتا ہوں نا، تو ایسے ڈاکٹر سے تو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے، صحیح آدمی نہیں ہے یہ۔ علماء جو فرمائے وہی کرنا ہوتا ہے، کہ اسلام کو علماء جانتے ہیں، ڈاکٹر ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ڈاکٹر، لیکن ضروری تھوڑی کہ وہ اتنا علم دین ہو اس کے پاس، اور جس کے پاس علم دین ہوگا وہ ایسی کمزور باتیں کرے گا بھی کیوں، اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائے گا، ایسا بول کر وہ یہی بولے گا کہ بھائی یہ ہے میں نے دیکھے ہیں، کہ بھائی دیکھو یہ ہم کو پتا نہیں ہے، آپ یہ مسئلہ عالم سے پوچھو، ہماری ڈاکٹری میں یوں ہے، تو یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ میں نے آپ کو چار صورتیں بتا دی، بیٹے اس پر آپ غور کر لیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ کرے آپ کو ٹھیک ہو جائے، تو روزے کی قضا تو کرنی ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، قضا کرنی ہوگی، اور جن دنوں میں آپ کو ایسا کیفیت نہیں ہے رمضان ہی میں، تو وہ روزے رکھتے رہیں، پھر بعد میں قضا کر لینا جو بچ گئے روزے، اللہ کریم آسانی کر دے۔
پاپا اس میں جو دوائیاں ہوتی ہیں نا، دو طرح کی ہوتی ہیں میگرین وغیرہ کے اندر، ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹائم پر کھانا ہوتی ہیں، یعنی وہ مخصوص ٹائم ہوگا اس کا، وہ ایک ٹائم دو ٹائم اس طرح ہوتی ہیں، اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا، وہ تو سحری افطاری کے اندر مقرر کیے جا سکتے ہیں اوقات۔ اصل میں وہ یوں ہوتا ہے کہ اچانک اس کا درد اٹھتا ہے، اور یہ درد بہت شدت سے ہوتا ہے، تو یعنی بعض اوقات اس کو محسوس ہوتا ہے کہ دیوار میں سر مار دوں، اتنا تیز درد ہوتا ہے، اس کے لیے پھر دوائی الگ ہوتی ہے۔ تو وہ جو کنڈیشن ہے وہ روزہ تو ان کو رکھنا ہوگا، وہ دوائیاں کھا کے جو مخصوص ہوتی ہیں اس میں روزہ رکھیں گے۔ پھر اگر ایسی کنڈیشن درمیان میں پیدا ہو جاتی ہے، اب یہ مرض الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے، ہر ایک کو ہر روز اٹھے یہ ضروری نہیں ہوتا، تو اب وہ اٹھا اس کو اور اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ اب ناقابل برداشت ہے، تو اب یہ پھر روزہ اس کو توڑنے کی اجازت ملے گی یہاں پر،
اور ایک قضا ہوگا اس کی۔
جی،
جن عورتوں کے رمضان المبارک میں فرض روزے کسی عذر کے تحت رہ جاتے ہیں، تو کیا وہ شوال المکرم میں جو چھ روزے ماہ شوال کے رکھے جاتے ہیں، کیا اس کے ساتھ یہ کر سکتی ہیں کہ قضا جو روزوں کی نیت ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی نیت کر لی کہ یہ شوال المکرم کا بھی روزہ ہے؟
ان کے جو باری کے دنوں کے ان کے روزے تو قضا کرنے فرض ہیں۔
جی ہاں،
یہ سب اس طرح بہنیں نوٹ کر لیں اس مسئلے کو، یہ رکھنے تو ہیں، اس میں قضا کے ساتھ نفل کی نیت تو نہیں ہوگی، ایک بس وہی قضا رکھ لیں۔ اب وہ اتنے دن تو ہوتے نہیں ہے باری کے، کم ہی ہوتے ہیں، تو وہ باری والے بھی قضا کر لے اور چھ روزے وہ بھی رکھ لے شوال کے، اللہ توفیق دے تو
ماشاء اللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے درمیان جو سجدہ تلاوت آتا ہے، اسی وقت اس کو ادا کرنا لازم ہے یا تلاوت مکمل کر کے، سپارہ مکمل کر کے بعد میں اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر ایک تو یہ ہے، اور نمبر دو یہ ہے کہ سپارہ پڑھ رہے ہیں، اس دوران دو سجدے آ گئے، تو کیا ان دونوں سجدوں کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا ان دونوں کی نیت الگ الگ سجدے کی کرنی ہے؟
بہتر تو یہی ہے کہ جب تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اسی وقت سجدہ کر لیا جائے، ورنہ یہ کہ بعد میں کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ اب اگر بعد میں دیر سے سجدہ کرنا چاہتا ہے، اس وقت سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر یہ کہہ لے، جب وہ سجدے تلاوت آیت سجدہ آئی کسی وجہ سے ابھی نہیں کر پائے گا، تو اب یہ کہ یہ دعا جو میں نے پڑھی نا یہ کہہ لیں، یہ مستحب ہے۔
انہوں نے ساتھ یہ بھی سوال کیا تھا کہ ایک وقت میں دو سجدے کی تلاوت کیے ہیں، جیسے 19 پارہ پڑھ رہے ہیں اس میں دو سجدے آئے ہیں، 30 پارہ پڑھ رہے ہیں اس میں دو سجدے آئے ہیں،
پے در پہ آئے تو نہیں آ رہی نا، وہ فاصلے سے آئیں گے نا۔
جی، تو وہ سجدہ تو ایک ہی ساتھ دونوں کر سکتے ہیں نا؟
جی ہاں، تو سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کھڑے کھڑے اللہ اکبر، یہ یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نعت باندھنے اس میں کھڑے کھڑے، اگر بیٹھے بیٹھے کرے تب بھی صحیح ہے، لیکن افضل یہ کہ کھڑے کھڑے کعبے کی طرف منہ با وضو ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، اور تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا پانچ مرتبہ کہہ لیے، اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، بس یہ پورا ہو گیا، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ دو سجدے کرنے ہیں تو پھر کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کر پھر اسی طرح سجدہ کر لے، یہ دو سجدے ہو گئے۔ اس طرح 14 سجدے بھی اگر پورے قرآن کے بھی کسی کے باقی ہیں، وہ بھی اس طرح 14 سجدے بھی کر سکتا ہے۔
اگر کوئی گدے پہ بیٹھ کر مزدوری کرتا ہے تو اس گدے کا پسینہ اس کے کپڑوں میں لگتا ہے، تو کیا اس کپڑوں سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائے۔
گدے کا پسینہ پاک ہے، البتہ یہ کہ اس پر نماز میں بدبو اگر آتی ہے تو کپڑے بدل لینے چاہیے، اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بدبو سے مسجد میں باجماعت، تو بدبو آنے کی صورت میں مسجد میں جانا ہی حرام ہے۔
اگر کوئی شخص ہر وقت داڑھی میں ہاتھ ڈالتا رہے اور بال اکھاڑتا رہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھی ہو،
داڑھی میں اچھا یوں یوں کرتے رہتے ہیں
جی جی منہ میں بھی لیتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں اس کو
دانتوں سے کاٹتے ہیں
دانتوں سے بھی کھینچتے بھی ہیں کچھ ہاتھ میں بھی
یہ نماز میں داڑھی سے کھیلنا کپڑوں سے بالوں سے کھیلنا یہ تو مکروہ تحریم ہی ہے اور اس کے علاوہ بیٹھے بیٹھے یہ کرتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ یوں کرتے رہیں گے تو نماز میں بھی خطرہ بڑھ جائے گا نا اس طرح ہونے کا تو نماز میں پھر مکروہ تحریم ہو جائے گا داڑھی سے کھیلنا تو نہیں کھیلنا چاہیے اس کو اس کے حال پہ یہ بال بھی ٹوٹتے رہیں گے اور مڑتے رہیں گے اور بے ترتیب ہو سکتا ہے داڑھی ہو جائے
بعض تو بڑی وہ یوں بھی کرتے ہیں نا کہ یوں منہ میں لے کے پھر وہ کاٹتے ہیں اس کو کتر لیتے ہیں اب اگر یہ ایک مٹھی سے کم کر دیں گے اس طریقے سے تو وہ کینچی سے کاٹنا ہی تھوڑی ضروری ہے اس طریقے سے بھی کم ہو جائے گا
جی ایک مٹھی سے کم اور اگر داڑھی ہے ہی ایک مٹھی سے کم بالفرض کسی نے ابھی نکلی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی ایک مٹھی تک نہیں پہنچی اور یوں کاٹ رہا ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا گناہگار ہوگا جبکہ یہ بال ٹوٹ رہے ہیں یہ اس کو پتا ہے کہ کاٹ رہے سے بال کٹ رہے ہیں تو اس کو تو بچنا ہی پڑے گا
اس طرح تھوک لگنے سے امیر سر عرض ہے کہ کچھ بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے
بدبو پیدا ہوگی بدن میں جراثیم جائیں گے جو داڑھی میں نا یہ اپنے کھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اناج وغیرہ یا چکناٹ لگے گی گرد اڑتی رہتی ہے تو اس سے خاص کر جو اسکوٹر وغیرہ چلاتے ان کو تو بہت مٹیاں داڑھی میں بھرتی ہوں گی پھر پانی بھی لگتے ہیں پورا دھونے کا بھی ذہن نہیں ہے صابن سے بھی نہیں دھوتے تو یوں تو بہت کچھ اس میں تو جراثیم اور کیا کیا اس میں جمع ہوتا ہوگا وہ پھر پیٹ میں جاتا ہی ہوگا نا اس سے بچنا چاہیے اور داڑھی کو صابن سے دھونا چاہیے بالوں کا اکرام حدیث پاک میں ہے بالوں کا اکرام کرنے کا دھوئے مطلب داڑھی ہے سر ہے یہ بال دھوئے
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ کیا واقعی بچوں کو مارنا سمجھانے کے لیے یہ صحیح طریقہ ہے اور نمبر ٹو میں یہ عرض کروں گا کہ حضور واقعی کچھ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں اور وہ جس نے نیت کی ہوتی ہے کہ میں بچے کو نہیں ماروں گا نہیں ڈانٹوں گا وہ بچے کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے منہ سے ڈانٹ نکل ہی جاتی ہے ایک ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے
بچوں کو مارنے کا تصور تو موجود ہے لیکن یہ کہ کم سے کم اور شدید نہیں اور کبھی کبھی بار بار اس کو ماریں گے جھاڑیں گے تو وہ عادی ہو جائے گا جس کو ڈیٹ ہو جائے گا پھر اس پر مار اثر نہیں کرے گی ڈانٹیں گے تو لفٹ بھی نہیں کرائے گا ڈانٹنے میں جہاں تک تعلق ہے تو ماں کا کردار زیادہ ماں بات بات پہ ڈانٹتی ہے ماں ہی گھر میں ہوتی ہے وہ بچہ گھر میں وہ تنگ بھی کر رہا ہوتا ہے ڈانٹے گی ایسا ماروں گی یہ ماروں گی وہ ماروں گی تیرے باپ سے پٹواؤں گی وغیرہ وغیرہ وہ بولتے رہتے ہیں تو یہ عادی ہو جاتا ہے کہ نہ ماں باپ کو بولتی ہے نہ مجھے مارتی ہے تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے مارتی بھی ہے تو ایک آدھ بار تو سہم جائے گا دوسری بار تھوڑا یوں تیسری بار تو اس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ڈیٹ ہو گیا ماں مار کے تو کوئی تھوڑی لاٹھیوں سے مارے گی دپا ہی لگائے گی اس لیے وہ اس کو جیسے اس کی پسند کی چیز کوئی ہو اس سے ڈراوا دیا جائے گا کہ مثال کے طور پر اس کو کوئی یعنی کہ مخصوص کھلونا جو اس کو پسند ہے تو اس کو یہ دیکھ یہ کھلونا اگر نہیں ملا تو کھلونا چھپا دوں کھلونا لے لوں اس کو پوچھا جائے میں لے لوں گا چھین لوں گا کھلونا توڑ دوں گا تو اس میں پھر جھوٹ کا امکان ہے ذہن یہ کیسا کرنا تو ہی نہیں اس کے وہ محتاط الفاظ میں تو وہ اس مخصوص کھلونا جیسے سمجھو گھر میں سلائڈ لا کے اس کو دی ہے بچے سلائڈ پر وہ سیڑھی لڑکتے ہوتے ہیں پھسلتے ہوتے ہیں اور یہ سپوز کرو اس کو بہت سمجھ میں آ گیا بچے کو اب اس کو قابو کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو اس سلائڈ اگر یہ ہٹا لی گئی چھپا دی گئی یا اٹھا کر توڑ پھوڑ دی گئی پھر دیکھ لو نہیں 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 کروں گا نہیں کروں گا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی پسند کی ڈش پکانے کی اس کو ہرس دی جا سکتی ہے. اگر دیکھو تم شرارت نہیں کرو گے نا تو فلاں چیز ملے گی تم کو. یہاں سچی نیت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی دے دی جائے شرارت ترک کرے دو, تو اس سے اس کو امپریشن پڑے گا کہ یار فائدہ ہوا اپنا شرارت چھوڑنے سے. اس طرح کی کئی چیزیں غور کر کے اگر اس طرح کی ترکیب بنائی جائے نا تو بھی مطلب بچہ کنٹرول آ سکتا ہے. اس کا کوئی دوست ملنے آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ کھیلتا ہے, خاندانی کا ہو باہر سے آتا ہو, دیکھ اگر اس کو منع کر دوں کہ نہ آئے یا وہ کر رہا شرارت واپس بھیج دوں تو اس پر بھی یہ ڈرے گا نہیں نہیں نہیں. تو اس طرح کی کئی صورتیں ممکن ہیں کہ اس کو مطلب ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ بینس پہ رہے انعام, تو انعام تو وہ ڈش کا تو میں نے مثال دی, وہ انعام ہی ہے کھانے کا. پھل وغیرہ تو خیر یہ کم ہی کھاتے ہیں بچے, آم کھا لیتے ہوں گے تو آم کا سیزن ہے, تو بڑا آم تو چھوٹا آم, شرارت کرو گے تو چھوٹا آم. شرافت سے آج سارا دن گزرا تو دو آم یا بڑا آم ملے گا تم کو, یعنی واقعی جب کہ نیت ہو دینے کی تو یوں پھر بڑا آم دیا جائے شرارت نہ کرے تو یوں بھی ترکیب بنے گی. پیسوں کو سمجھتا ہے تو کچھ نوٹ دکھائے جائیں اس کو, چیز ایسی ہو کہ جو بے ضرر ہو. مانا ٹافیوں پر تو بےچارے مرتے ہوتے ہیں, جتنی عمدہ ٹافی آپ بولو گے نا وہ تو یہ اس کو دیں گے تو یہ بےچارا زیادہ کھا کر خوار ہوگا. چپس آتے ہیں یہ بھی خوار کرتے ہیں بچوں کے, چھالے منہ میں پڑ جاتے ہیں, پیٹ تباہ ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, تو یہ چپس وہ چپس لا کر دیں گے تو یہ ایسے ترکیب نہیں. کھلونا پھر بھی چلو کہ وہ اس کو نقصان دہ نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی اچھا کھلونا ہو جائز صورت میں اگر وہ لا کر رکھ دیا جائے تو وہ اس کے لیے اچھا ہے.
حضور یہاں پر ایک سوال اگر میں عرض کروں آپ سے وہ یہ کہ آپ کا انداز کیا رہا؟ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہا جاتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ماں جو ہے وہ ایک انداز سے بچے کو, چونکہ سارا دن بچے کے ساتھ رہتی ہے, بچے کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے, ڈانٹ رہی ہے, اور باپ جو ہے وہ شام کو آتا ہے تو باپ اپنے انداز سے تربیت کرتا ہے, کچھ یہ بھی کیسے نظر آتے ہیں کہ ماں کا رویہ اور باپ کا رویہ اور ان دونوں کا رویہ مل کر پھر بچے کے کردار کی تربیت کی پرورش کرتا ہے. تو اگر آپ سے میں پوچھنے کی یہ جسارت کروں اور عرض کروں کہ آپ کا رویہ کیا رہا پرورش میں اور تربیت میں, انشاءاللہ بہتوں کے لیے یہ ترغیب کا سامان ہو.
میرا رویہ کیا رہا یہ اپنی جگہ پر, میں نے اپنے بچوں کو اکا دکا کے بھی ہاتھ مارا ہوگا, مارا ہے اکا دکا, میں مارنا تو مجھے سمجھو آتا ہی نہیں ہے ایک طرح سے, وہ میں مارتا بچوں کو نہیں مطلب, اور زیادہ جھاڑنا یہ بھی ہے نہیں میرا. میں غصہ بھی الحمدللہ آتا تھا, غصہ کس کو نہیں آتا, اتنا نہیں آتا کہ آدمی وہ سیخپا ہو جائے اور بات بات پہ لوز ٹاکنگ شروع ہو جائے, ایسا مزاج نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے. تو یہ کہ ماں شکایت کرے تو اس کی شکایت پر مارنا نہیں چاہیے بچے کو. ماں کی شکایت بعض اوقات مبالغے پر مبنی ہوتی ہے, بغیر تحقیق کے بچے کو سزا دے دینا, اس لیے وہ حکمت عملی سے کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے پر ظلم ہو گیا تو پھر آخرت میں پکڑ ہے نا. اب تو ہیومن رائٹس دنیا میں بن گئے اور بالکل بچوں پر مطلب مارنے کی پابندی ہے, یہاں تک کہ مطلب جا کر بچے سمجھدار بچے کیس بھی کر دیتے ہیں, جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں بالغ ہو گئے جسے سمجھدار کیس کر دیتے ہیں کورٹ میں کہ ہماری ماں ہم کو مارتی ہے, باپ ہم کو مارتا ہے. مگر پاکستان میں اس طرح کے قوانین ہو تو پتا نہیں ہے, لیکن باہر کا تو سنا ہے میں نے کہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ مار نہیں سکتا, مارنے کی بات نہیں کروں, اس لیے وہ مارنے کے بجائے آسانی بھی اسی میں کہ وہ انعام دیا جائے بچے کو. انعام اس کی کہ ہر ایک میں عام طور پہ ہرس تو ہوتی ہے, انعام سب کو اچھا لگتا ہے, مار کسی کو اچھی لگتی نہیں ہے. انعام سے قابو بچے آتے ہیں, بھلے عادی ہوگا انعام کے تب بھی قابو میں آئیں گے کہ اور ملے گا اور ملے گا, حل میں مزید کا نعرہ لگاتا رہے گا.
حضور یہاں پر ایک جو چیز میں آپ سے عرض کروں گا، یہاں پر جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بعض ملکوں کے اندر تو یہ مار کے اوپر وہ واقعی کال ملاتے ہیں اور پولیس آ جاتی ہے اور ماں باپ کو اریسٹ کر لیتی ہے، پاکستان میں ہر سکول کے باہر تقریباً مار نہیں پیار کا یہ جملہ لکھ کے خاص طور پر سرکاری سکولوں میں بڑا سختی سے منع کیا جاتا ہے، پرائیویٹ سکولوں کے اندر بھی، اور کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں استاد جو تھا وہ بچے کو مار رہا تھا اور پھر اس کے اوپر وہ فارغ کر دیا گیا، جاب سے ہٹا دیا گیا۔ یہاں پر حضور ایک چیز اور جو میں نے آپ سرچ کی وہ میں دوبارہ سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس جو یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال جو چلی، اس میں باپ بھی گھر میں رہا، ظاہری بات ہے باہر نکلنے کا تھا پرابلم، دیگر ہمارے خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں، یعنی جو ہمارا یہ والا ایریا ہے پاکستان اور یہ اس کے ارد گرد والے جو ممالک ہیں، یہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے لوگوں کے رہنے کی تعداد زیادہ ہے، یعنی آن دا ایوریج 20 افراد، کیونکہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، چچا بھی ایک ہی جگہ پر رہ رہا ہے، تایا جی بھی ایک جگہ پر رہ رہے ہیں، تو وہ پوری فیملی ایک جگہ پر ہوتی ہے نا، تو سیلف آئسولیشن کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ دنیا کے اس حصے میں سیلف آئسولیشن مشکل ہے کیونکہ ایک ہی چھت کے نیچے بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب حضور ایسی جگہ پر جہاں پر اتنے ڈھیر سارے لوگ رہ رہے ہوں، بچے بھی وہاں پر آ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کوئی کزن ہے تو کوئی کیا ہے، تو حضور ایسی جگہ پر میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں، صرف لاک ڈاؤن میں 33% سے زیادہ وائلنس کا اضافہ ہوا۔ وائلنس سے مراد یہ کہ زوجہ نے نمک زیادہ ڈال دیا، چینی زیادہ ڈال دی، تو شوہر نے بہت زیادہ مارا، اور اس طریقے سے بچوں پر تشدد ہوا اور غلط قسم کا تشدد زیادہ ہوا، اور گھر میں لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، بچوں کو زخمی تک کیا گیا، اور طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی، اور یعنی جو فائل کیس کیے جاتے ہیں کورٹ میں طلاق کے، ان میں 50% زیادہ اضافہ ہوا۔ تو حضور یہاں پر آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے وقت میں جب باپ کو بھی گھر میں رہنا ہے اور دیگر رشتہ دار بھی گھر میں ہیں، وہ کس انداز سے پھر اس معاملے کو دیکھیں گے؟
اس پر تو کئی بار کلام ہوا ہے مدنی مذاکروں وغیرہ میں، ایسے موقع پر ظاہر کے سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ باپ ماں باپ جہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہو اور دینی سوچ ہو، مدنی سوچ ہو، اللہ اور رسول کی باتیں سمجھ آتی ہوں، جہاں خوف خدا ہو، تو وہ گھر تو امن کا گہوارہ ہو سکتا ہے کہ بنا رہے، باقی بالکل دنیا بھی سوچے وہ چڑچڑا پن باپ، پھر یہ باپ انٹرفیئر کرے گا، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، وہ یہ کر دیا، مرچیں زیادہ تم نے ڈال دی، نمک بڑھا دیا، تو یہ لڑائی، اس نے زبان نکالی بیوی نے، تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور پھر 1-2-3 کر دیا غصے میں، اگر اس طرح کے کیس ہوتے ہوں گے، تو اگر دینی ماحول ہوگا نا تو اس میں ایسا چانس کم ہوگا لڑا لڑی مارا ماری کا، اور ہم لوگ بھی سمجھاتے رہتے ہیں، تو اس میں جو اپنے ماحول کے ہوں گے تو وہ تو مدنی مذاکرے یا دیگر اپنے لائیو سلسلے، خاص کر یعنی دیکھنے والوں کی تعداد بڑھے گی، یا وہ رمضان المبارک تو ویسے بھی الحمدللہ مدنی چینل زیادہ دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، کہ رمضان میں کچھ نہ خوف بڑھ جاتا ہے کہ یار کیا ڈانس دیکھیں گے، کیا میوزک سنیں گے، گناہ بھرا کیا، مطلب یہ اچھا اللہ اللہ کرتے ہیں لوگ، دین سکھاتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، اس میں کہیں ایک کا دل چوٹ کھا جاتا ہوگا تو پھر مستقل وہ مدنی چینل کے ویور بن جاتے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ تو جو مدنی چینل پابندی سے دیکھتے ہوں گے نا، تو وہ انشاءاللہ ان کے گھروں میں طلاق اور یہ نہیں ہوئی ہوگی اس طرح کے کیسز، جبکہ وہ واقعی غور سے دیکھتے سنتے ہوں تو ذہن بن گیا ہوگا، میں کئی بار ذہن بنانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ، لڑائے لڑائے معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، تو یہ پاؤں پر اپنے کلاڑا مارتے ہیں بےچارے، وہ تو گھر توڑ دیتے ہیں جذبات میں آ کے، پھر زندگی میں رونا بھی ہوتا ہوگا نا، بچے لٹک جاتے ہوں گے بےچاروں کے، کیا اس میں الگ لڑائی ہوتی ہوگی، بولے میں بچہ رکھوں، بولے میں رکھوں، پھر چلو کورٹ میں، یہ مسائل ہی مسائل ہے، اللہ کرے کہ وہ غصے پر کنٹرول آئے، حکمت عملی مل جائے گا ایسے موقع پر، تو خاص کر آدمی صبر کا جام پیے اور ثواب کمائے، غصہ پیے ثواب کمائے، بیوی کے اس میں انٹرفیئر نہ کرے، ہاتھ بٹانے کا ذہن بھی بنے نا، اجازت لے لے کہ ہاتھ بٹانا ہے کہاں نہیں بٹانا، دونوں ہنڈیا پہ لگیں گے تو ایک کو غصہ آ جائے گا اٹھا کے، کوئی کرچی دے مارے گا ایک فرد. عورتیں بھی بہت پاورفل ہوتی ہیں, بہت یہ بھی مطلب کم نہیں ہوتی, پلیٹ مار دیتی ہوں گی وہ پتیلا ٹھوک دیتا ہوگا. تو یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, کیونکہ وہ ذہن دینی تو بنتا نہیں ہے نا, دینی تو دینی باتیں سن کر بنتا ہے ذہن. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب فرمائے.
آپ سے آخری سوال عرض کرتا ہوں حضور, یہ جو تشدد کے میرے سامنے کچھ سٹیٹسٹکس پڑے ہیں کہ لاکھوں لاکھ بچے ہر سال, ابھی تو ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی, لاکھوں لاکھ بچے ہر سال قریبی رشتہ داروں کے ہاتھ سخت تشدد کا نشانہ بنتے ہیں, جس میں کیننگ یعنی چھڑی سے مارنا, فلاگنگ یعنی کوڑے یا ڈنڈے سے مارنا, اور اسی طریقے سے پشنگ دھکا دینا, بال کھینچنا, سگریٹ سے داغنا, اور عام طور پہ کچھ پچھلے عرصے میں بچوں کے ساتھ گندے کام کچھ ہوئے اس میں اس کے بعد بچے کو مار دیا گیا, اور اس میں بھی جب پولیس انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتا چلا کہ قریبی رشتہ دار تھا اور اس کو ڈر لگا کہ یہ مجھے پہچان لے گا تو بچے کو مار دیا گیا. اب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یعنی ماں باپ تو تشدد نہیں کرتے نا, وہ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک دو ہاتھ ہی لگاتی ہے ماں, لیکن یہ جو تشدد کے واقعات ہیں جس میں بچے کو مار دیا جاتا ہے اور دنیا میں بہت کثیر تعداد میں بچے مارے جاتے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد
کریں. اصل ایک پاپ چھپانے کے لیے 100 پاپ کرنے پڑتے ہیں, وہ یہ کہ وہ بدبخت نے پاپ کیا, اب یہی خطرہ ہوگی تو پکڑا دے گا, مجھے جانتا ہے, پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے, تو پھر یہ کہ اس کو مار دو, شیطان کے مشورے پر اس نے مار دیا. تو پہلے تو وہی گندے کام کا گناہ تو تھا اس کے سر پہ, اب وہ قاتل بھی بنا اور پھر بھی پکڑا گیا. تو یہ واقعی بس وہی خوف خدا کی بات ہے کہ اگر دینی ماحول میں ہوگا, علماء کی صحبت میں ہوگا, عاشقان رسول کی صحبت میں ہوگا تو اس کے لیے بچنے کے چانس بہت زیادہ ہے, ورنہ تو جو ہو رہا ہے وہ سامنے ہی اپنے, تو وہ دینداری نہیں ہوتی ان میں, مذہبی سوچ نہیں ہوتی, صرف دنیا بھی سوچ ہوتی ہے. انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے, صرف دنیا بھی کی ہے, وہ دنیا کی ترقی کی منزلیں وہ طے کرتے کرتے جب پاؤں پھسلتا ہے نا تو کیچڑ کے گڑھے میں جا گرتے ہیں اور پھر یہ گندے گھنونے کام بھی کر گزرتے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب یہ خالی یہ مسلمان تھوڑی کرتے ہیں, یہ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہوتا ہے, یہ تو ہر مذہب میں, یہ تو وہ جو چیز ہے جو یہ گندا کام کرنے میں ابھارتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے. امام غزالی کا قول ہے کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے. یہ تو مطلب یہ تو نیک بندہ بھی بعض اوقات پھنس جاتا ہے اس میں, لیکن نیک بندہ ہے نا یہ کئی بار سوچتا رہے گا کہ یار گناہ ہے, یہ گناہ ہے, یہ عذاب ہے, یہ سزا ہے, تو کوئی پھنس جاتا ہوگا لیکن یہ کم پھنستا ہوگا نیک بندہ, لیکن جس کو یہ سوچ پتا نہیں ہے نا وہ جلدی جلدی پھنستا ہوگا, زیادہ پھنستا ہوگا. اسے سب کو مطلب دین سیکھنا چاہیے, اللہ کا دین سیکھنا چاہیے, دینی کتابیں پڑھنی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہزاروں کتابیں مطلب ہیں, مطلب آپ اپلوڈ کر کے آپ اس کو فی سبیل اللہ پڑھ سکتے ہیں, اور اگر کتابی صورت میں جائیے تو مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً یعنی کوسٹ پیش کر کے حاصل کر سکتے ہیں. پڑھیں دینی کتاب پڑھیں, اور عاشقان رسول جہاں ملے, دعوت اسلامی کے جہاں اجتماع ہوتے ان میں جائیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے, مجھے آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا لگتا ہے, میں روسی بھی پڑھتی ہوں, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, اور میرا مدنی مقصد یہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل, اور میرے ماما پاپا کے لیے اور میرے لیے دعا فرما دیجیے.
ماشاءاللہ آپ نے نماز درود سب بتایا, روزے کا نہیں بتایا آپ نے.
اللہ
اب وہ چھٹی ہیں, انشاءاللہ بڑی ہو جائیں گی تو روزے بھی رکھیں گی انشاءاللہ. اللہ آپ کی, آپ کے ماما پاپا کی اور سارے خاندان کی بے حساب مغفرت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حمزہ ہے. میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا بچے گھر میں اپنی دادو اور نانی کے ساتھ اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں؟
نہیں، لڑکا نہیں بیٹھ سکتا. لڑکی عورت کے لیے تو مسجد بیت اس کی اپنی مسجد بیت ہو، ایک نماز کے لیے جگہ مقرر کر لے اس میں اعتکاف کر سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نانی کی بھی یہ مسجد ہے اور اس کے برابر میں نیت کر لیے کہ اب یہاں میں نماز پڑھوں گی، تو یوں قریب قریب تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں جا نہیں سکتے، جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پہ رہے.
میں صلاۃ تسبیح کی نیت پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صلاۃ تسبیح اختیار کا سنت بولیں گے اختیار کا نفل بولیں گے؟
یہ نفل ہے، جو ویسے ہے نوافل میں اس کا شمار ہے. تہجد بھی، تہجد کا شمار نوافل میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعا کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو اتنا بلند کر لیں بغل کی سفیدی نظر آ جائے، اپنی گردنوں کو خم کر دیجئے، آنکھوں کو نم کر دیجئے. تو یہ بغل کی سفیدی، گردن کا خم، آنکھوں کا نم، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟
گردن کا خم اور آنکھوں کا نم، یہ تو آپ سے سنا میں نے بھی، میں نے تو کبھی اس طرح کہا ہو ایسا نہیں ہے. البتہ یہ کہ کوئی کرتا ہے خم اور نم تو کہنے میں بھی حرج نہیں ہے اور کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. رو رو کے ہی دعا مانگنی چاہیے، رونا نہ آئے تو زبردستی روئے اللہ کی بارگاہ میں، اور یا رونے سے صورت بنا لے. تو یہ بغل کی سفیدی، یعنی کہ چادریں، پہلے زیادہ تر چادریں پہنی جاتی تھی، دو چادریں، تو جب چادریں ہوں گی نا تو جیسے احرام کی چادر ہے، تو احرام کی چادر کے ساتھ وہ جو رمی کی جائے گی 10 ذوالحجہ کو، تو وہاں بھی بغل کی سفیدی نے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے، اتنا اٹھا کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. تو بولنگ کی طرح کنکری نہیں مارنی ہوتی، یوں مارنی ہوتی ہے. جب یوں ماریں گے تو یہ بغل کی سفیدی نظر آئے گی. اسی طرح وہ دعا میں بھی اتنا ہاتھ اٹھائیں گے تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی. بغل کی سفیدی سے مراد وہ چادریں، چادروں میں ہو تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی. اب چونکہ چادریں ہم تو ہی سلا ہوا کرتا اس وقت پہنے ہوئے، تو اتنا اٹھا لے گا، اگر یہ نہ ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی، آ جاتی. گردن خم مانے جھکانا، آنکھیں نم مانے آنسو لانا آنکھوں میں.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے اس شعر کی وضاحت فرما دیں، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک روا ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی. جزاک اللہ.
جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق مل گیا، غم عشق، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا. ذرا عشق رسول کی زندگی جو ہے اصل زندگی یہی ہے، اس کو جینے کا لطف آئے گا، جینے کا مزہ مل گیا. پھر کیا ہے؟
دو جہان اس کے سور گئے،
یعنی دنیا بھی اس کی صحیح ہو گئی، آخرت بھی صحیح ہو گئی،
اسے آخرت میں خوشی رہی،
اسے آخرت میں خوشی ملی. تو ظاہر ہے کہ جو عاشق رسول ہوگا اور شریعت کا پابند ہوگا، ایمان پر رخصت ہوگا، سرکار خوش ہوں گے، ان کا رب جس سے راضی ہوگا تو آخرت میں خوشی تو ملے گی نا اس کو. یہ مطلب مراد بنتی اس کی.
جسے مل گیا غم مصطفیٰ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے
کبھی
شعر کی وضاحت بھی یہ طلب کر رہے تھے، جو سوال تھا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے.
جسے مل گیا غم مصطفیٰ، یعنی جس کو سرکار کی محبت مل گئی، عشق مل گیا، اسے زندگی کا مزہ ملا، اسے جینے کا لطف آ گیا. کبھی سیل اشک رواں ہوا، سرکار کی محبت میں کبھی تو آنسو روانہ ہو گئے آنکھوں سے، کبھی آہ دل میں دبی رہی، کبھی وہ دل میں ہی مطلب وہ اگرچہ آنسو نہیں نکلے لیکن دل میں ایک درد اٹھا، عشق کا جو ایک رقت ہوتی ہے، سوز ہوتا ہے وہ ہے. اور یہ بھی اس کا بھی اپنا لطف ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان کا ایک شعر ہے، اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینے سوزاں سے نکالا. باہر نکلی تو یوں تھوڑا ٹھنڈک ہو گئی نا، یہ نہیں ہونی چاہیے، اندر ہی رہنی چاہیے کہ گھٹتا رہے.
ماشاءاللہ.
آہ میرے دل کی لگی، دل میں جو عشق کی آگ لگی ہے، تو اے آہ تو باہر کیوں نکلی، اگر تو باہر نہ نکلتی تو یہ آگ اور بھڑکتی،
وہ آگ لگائی
کو نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینے سوزا سے نکالا، یعنی عشق میں جلتے ہوئے سینے سے تو نے دھواں کا ہی کو نکال دیا. دل جلتا رہتا تو اس کا لطف اپنا کچھ اور تھا. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا ڈھونی رمائی ہے.
ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح سے کیا مراد ہے؟
ذکر زبان سے کرنا، ذکر باللسان، ذکر بالقلب دل سے ذکر کرنا، اور ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر. تو جیسے نماز ہے تو نماز میں یہ سارے ذکر موجود ہیں، خشوع اور خضوع وہ ذکر بالقلب ہے، جو سورہ فاتحہ اور یہ تلاوت اور یہ سب اذکار جو پڑھے جاتے ہیں ذکر باللسان، اور اعضاء کا رکوع سجود یہ ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر، اور اسی طرح حج میں بھی یہ تینوں صورتیں موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قرآن مجید پڑھنا افضل ہے یا سننا؟
بہار شریعت ولیوم فرسٹ پیج نمبر 552 مسئلہ نمبر 56 قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام انس اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آپ کی اور امی ابو کی ترغیب دلانے سے میں نے اور میرے دو بھائی اور ایک بھائی کا نام عبداللہ اور ایک بھائی کا نام عباد ہے، انہیں مل کر پورے 200,000 درود شریف پڑھے ہیں. آپ ہم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں.
ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کی اور آپ کے سارے گھرانے کی، میری اور میرے گھرانے کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. آج سے تقریباً ایک سال پہلے میرے گھر میں ایک روٹی پکائی گئی، روٹی تو روز ہی پکتی، پر ایک روٹی اس طرح کی پک گئی کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. پھر کچھ 8-9 مہینے بعد ایک پھر ہمارے گھر میں کھانا پک رہا تھا تو ایک روٹی پکی گئی جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا. پھر 11ویں محرم کو میرے گھر میں حلیم پک رہی تھی تو کچن میں نا اس کی میگ ہے پتیلے ہے کہ وہ اس طرح بھاپ جو ان سے وہ اوپر دیوار کے چھال لگی اور دیوار پہ بھی چھت پہ بھی اللہ نام لکھا گیا, تو اس کے بارے میں آپ فرما دیں بہت مہربانی.
ماشاء اللہ اچھی علامت ہے, بہترین, مطلب بھاپ سے لکھا جانا یہ اور بھی تعجب انگیز ہے. روٹی میں تو ہوتا رہتا ہے اللہ لکھا ہوتا ہے, محمد لکھا ہوتا ہے کبھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور بھاپ سے اللہ لکھا گیا, اچھی بات ہے, برکت ہے اس طرح, ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. غیر مسلم دیکھ کر اللہ کا نام لکھا ہے, محمد کا نام لکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے کہ یہ مسلمان کے ایمان کتنا سچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میرا سوال ہے, کیا بدن پر نجاست لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟
جی نہیں.
سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اسی بستی کو خدا کی بستی کہنا کیسا؟
ہر چیز خدا کی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے. تو مسجد کو بھی تو بیت اللہ کہتے ہیں, اللہ کا گھر کہتے ہیں, تو وہ بستی بھی حقیقت میں ہے تو اللہ ہی کی, ساری بستیاں اللہ کی, نام رکھ دیا اللہ کی بستی, کوئی حرج نہیں اس میں.
میرا سوال یہ ہے, فور ایئر کی بیبی مسواک یوز کر سکتے ہیں؟
بچی چار سال کی مسواک یوز کر سکتی ہے تو وہ منہ زخمی کر سکتی ہے اپنا, اس کو مسواک کرنا آئے گی کیسے؟ اتنی ذہین ہے کہ وہ کر سکتی ہے, اس وقت بھلے کرے, اچھی بات ہے, یہ خطرہ ہے, رسک فیکٹر موجود ہے, اس کے مسوڑے بھی نازک ہوں گے نا بچی کے.
میرا سنت آب زمزم پینے سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ آب زمزم پینے کے بعد جو اشارت فرمارے.
دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا. زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے. اچھا اب یہ کہ وہ دعا کب منگی جائے, شارح مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ روح ہو کر نقابے کی طرح منہ کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے, پھر یوں دعائیں مانگے, مثلا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں کہ تاکہ تو مجھے بخش دے, یا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے, اے اللہ پس تو مجھے شفا عطا فرما دے, اور مثل اس کے, یعنی حسب ضرورت اسی طرح مختلف دعائیں کرے. تو یہ پتا چلا کہ آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگے, اس کے بعد آب زمزم پیئے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی, یہاں بھی ایک اشارہ مل رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیے, تو مقصد پہلے سے ذہن میں ہو کہ اس مقصد کے لیے پی رہا ہے, اب پیے, شاید یہ اس کی مراد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چوری ہو گئی تو اس سے بچنے کے اسباب, یعنی کیا اسباب اختیار کریں کہ چوری نہ ہو؟
یا جلیلو, 10 بار اپنے مال سامان پر چیزوں پر پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ چوری نہیں ہوگا. موبائل فون پر بھی دم کر دیجئے کہ یہ بھی بعض اوقات چوری ہو جاتا ہے, چھین لیا جاتا ہے, انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اپنے بچوں پر بھی دم کر دیجئے, کوئی چرا نہ لے, چراتے نہیں اغوا کرتے نا. کنف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست اپنی والدہ کو بائک پر لے کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ اسپیڈ بریکر آ گیا, ان کی وہ نظر نہ گئی اسپیڈ بریکر پر, سو موٹر سائیکل ہلی تو والدہ ان کی جو ہے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی, زمین پر گر پڑی اور شدید سر پہ چوٹیں آئیں, اور اب بیٹا یعنی کہ سلامت ہے, وہ تو نہ گرا نہ بائک گری, اب اپنا ذہن کس طرح بنائے گی, بہت سارے وسوسے سے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کیوں میری والدہ میرے ہاتھوں سے گری اور یہ زندگی یا موت کی کشم کش میں چلی گئی, اور لوگ بھی کہیں گے کہ تو کیسا بیٹا ہے, تو اب اس سے بیٹے کو کیا ذہن بنانا چاہیے, آپ اسے کیا مدنی پھول دیں گے, اور ان کی والدہ کے لیے دعائے صحت بھی کر دیجئے.
اللہ کرے ماں بیٹوں کو صحت یاب کرے اور بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. اب یہ ٹینشن تو آئے گا کہ بے پرواہی سے ایسا ہوتا ہے, ایبسنٹ مائنڈ ہونے سے, توجہ ادھر ادھر کرنے سے اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں. تو اسپیڈ بریکر جو ہے نا یہ آنکھ والوں کو نظر آتا ہے, اگر آئیز کمزور ہیں تو پھر چلانا نہیں ہے, پھر منع ہے, قانونی بھی جرم ہے اور رسک فیکٹر موجود ہے. تو بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے. اب اس کو یہ میں نہیں کہتا کہ یہ گناہ ہوا اس سے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے, معافیاں مانگے, اور اگر یہ ایسا نہ ہو کہ اتنا ٹینشن لے لے کہ پھر خود مریض ہو جائے, اللہ کریم آسانی کر دے. آہستہ آہستہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا وہ ٹینشن ریلیز ہو جاتے ہیں, یہ نیا کیس ہوگا تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ زیادہ اس وقت ٹینشن ہوگا, اللہ کریم آسانی کر دے.
یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم نے نا بچوں کا عقیقہ کرنا ہے اور دو بکرے ہمارے گھر کے ہی ہیں, ان کی ایج تقریباً 2 سال ہے, تو کیا وہ ہم عقیقے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ مہربانی مجھے جواب دیجیے.
اگر یہ بکرے 2-2 سال کے ہیں اور کوئی عیب نہیں ہے ان میں جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے, قربانی کی طرح اس کے بھی بے عیب جانور اور اس طرح ہو عمریں جو بھی ہیں, تو 2-2 سال کے بکرے کی تو قربانی ہو جاتی ہے جبکہ وہ بڑا عیب نہ ہو, چھوٹا عیب ہو تو مکروہ ہوتی ہے. اس کی پوری تفصیل ہے اپنے وہ
ابلغ
گھوڑے سوار میں. تو یہ اگر قربانی کے لائق ہے یہ جانور تو بے شک عقیقہ اس سے ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.